في السبيل.
أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. سبق سے پہلے کچھ باتیں بطور مقدمہ کے. ایک یہ کہ قرآن شریف کو آدمی زندہ کرے اپنی زندگی میں, پوری امت میں. آج قرآن شریف پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. قرآن شریف سے جو تعلق ہونا چاہے وہ امت کا وہ نہیں ہے. اور اس کی پیشین گوئی تو پہلے سے آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز اللہ تعالی سے شکایت فرمائیں گے. وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا, کہ امت نے اپنے آپ کو قرآن شریف سے کاٹ ڈالا, الگ کر دیا. تو ہم ان بدبختوں میں ہم شامل نہ ہوں کہ ہمارا تعلق قرآن شریف سے نہیں رہا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما وبه یضع آخرین, او کما قال علی الصلاۃ والسلام. قرآن کی برکت سے اس امت کو اعزاز ملتا ہے, اور قرآن شریف کے چھوڑنے سے یہ امت ذلیل اور خوار ہوتی ہے. اور جب مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ مالٹا میں رہے, قید خانے میں جب رہائی ہوئی اور واپس آئے تو دو نصیحتیں فرمائی جس پر مسلمانوں کی ترقی موقوف ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ قرآن شریف سے امت پھر واسطہ اور رابطہ کرے. امت نے قرآن شریف کو عام متن چھوڑ رکھا ہے, اور کتنے حافظ ہیں وہ بھی روز قرآن شریف نہیں پڑھتے, کتنے عالم ہیں وہ بھی سبق تو پڑھاتے ہیں لیکن تلاوت بہت کم کرتے ہیں. تو یہ تعلق قرآن شریف سے ہر ایک مسلمان کا ہونا چاہے, اور مسلمان اور قرآن شریف کے جو حقوق ہے وہ حقوق آدمی ادا کرے کہ ایمان قرآن شریف پر پورا ایمان ہو, محبت اور عظمت ہو قرآن پاک کے, قرآن شریف کو سیکھے, قرآن شریف کی تلاوت کرے, قرآن شریف پر عمل کرے, قرآن شریف کو دوسروں کو سکھائے, اور قرآن شریف کے صفات اپنے اندر پیدا کرے, اور احکامات قرآن شریف کے جو ہے وہ اپنے اندر کو سموئے, اور قرآن شریف کی تبلیغ کرے, قرآن کا جو پیغام ہے لوگوں تک پہنچائے. تو یہ بہت ضروری ہے. اور میرے استاد خاص حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو مجھے آخری نصیحت کی جب میں دیوبند سے چلا, فرمایا کہ روزانہ لوگوں کو قرآن شریف کی کچھ آیتوں کا ترجمہ سنایا کرے. تو یہ اور یہ خاص یہ سبق جو میں پڑھاتا ہوں وہ اس کے لیے تاکہ عوام کے سامنے کس طریقے سے پڑھائے. ایک تو یہاں درس میں جو ہوتا ہے علمی باتیں ہوتی ہیں, لیکن عوام کے لیے عمومی باتیں, اور ان کو اور قرآن عموم عوام کو بھی قرآن سے وابستہ کرے, اور جو خواص ہے وہ بھی قرآن شریف سے وابستہ ہو. تو عوام میں کس طرح, ایک تو روزانہ آپ لوگ ابھی نیت کرے کہ روزانہ قرآن شریف کو سنائیں گے لوگوں کو, ایک وقت مقرر کرے, اور سب سے اچھا وقت اس کے لیے فجر کا وقت ہے. ان قرآن الفجری کان مشہودا, اور فجر میں اگرچہ عام متن مع الاسف لوگ کچھ کم ہوتے فجر کی جماعت میں, لیکن اگر آپ نے شروع کیا اس کی برکت سے آپ کی فجر کی جماعت بھی بڑھ جائے گی. بہت سے لوگ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, کیونکہ امت میں ابھی الحمدللہ قرآن شریف کی محبت ہے, اور جہاں قرآن شریف کا سبق ان کو ملے گا تو وہ وہاں پہنچیں گے, تو لوگ آئیں گے فجر کی نماز میں. اور اگر فجر میں نہ ہو سکے تو عشاء کے بعد کرے, مغرب کے بعد کرے, اگر مسجد میں نہ ہو، اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں دو تین مرتبہ کرے، کم از کم ایک مرتبہ کرے. اگر وہ بھی نہ ہو سکے تو گھر میں کرے، گھر والوں، آس پاس پڑوسیوں کو، دوست احباب کو اطلاع کرے کہ فلاں دن ہمارے یہاں درس قرآن ہوگا، آپ لوگ تشریف لے آئے، ان کے لیے ان کو قرآن شریف کا درس سنائے. اور اگر وہ بھی نہیں تو گھر والوں کو سنایا کرے، اور اگر وہ بھی نہیں تو خود مطالعہ کرے. روزانہ 10-15 منٹ دو تین آیتوں کا ترجمہ دیکھے اچھی طرح سے، لیکن قرآن شریف کو زندہ رکھے. اور پھر یہ ایک بات یہ ہے کہ اس کا مطالعہ کرے، دوسروں کو سنائے، اور اپنی تلاوت وہ الگ بات ہے. روزانہ اپنی تلاوت، جو حافظ ہے کم سے کم ایک پارا تو پڑھے، اگر تین پارے ہو سکے تو بہت ہی اچھا، وہیں ایک پارا تین مرتبہ پڑھے، ایک مرتبہ اندر دیکھ کے، ایک مرتبہ کسی کو سنا دے، اور بیوی کو سنانا سب سے اچھا، تاکہ گھر میں ایک ماحول دین کا، قرآن کا پیدا ہو. اور وہی ایک پارا پھر نمازوں میں پڑھے، فجر کی سنتوں سے لے کر عشاء کے نوافل تک تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو پڑھے، جو ایسے جید حافظ ہے. اور جو ایسا حافظ نہیں ہے تو وہ آدھا پارا 6 مرتبہ پڑھے، اور جو اگر اس سے بھی کمزوری ہے تو پاؤ پارا کوٹر 12 مرتبہ پڑھے، تو اس قرآن شریف بھی بہت جلدی پکا ہو جائے گا. تو قرآن شریف سے تعلق رکھے، اور یہ قرآن شریف کا درس عوام میں جو کرو گے تو ایک چیز یہ کرے کہ رات کو اس سے پہلے مطالعہ اپنا کرے، بغیر مطالعہ کے کبھی کوئی کوشش بھی نہ کرے کہ کوئی ایک آیت کے بارے میں بھی کچھ کرے، ضرور مطالعہ کرے. اور مطالعہ سے آپ کو فائدہ ہوگا، اور یہ مطالعہ ایسا ہوگا کہ آپ کو کل صبح پھر سنانا ہے، تو صرف پڑھنا نہیں ہے، یاد بھی رکھنا ہے، اور اگلے دن جو آپ نے پڑھا اس کو پھر یا تازہ کرنا پڑے گا اور پھر سنانا پڑے گا، تو آپ کے علم میں بھی بہت اضافہ، اور آپ کا علم تازہ رہے گا، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور اگر تعلق کتابوں سے کٹ گئے آپ کے، تو آپ کا علم پھر بوسیدہ ہو جائے گا، پرانا ہو جائے گا، آپ بھول جاؤ گے جو آپ نے پڑھا. تو ایک تو وہ ہے مطالعہ کریں، اور پھر لوگوں کو سنائے، اور قرآن آیتوں کو سمجھنے کے لیے شان نزول بھی انتہا ضروری ہے، کہ آدمی شان نزول کو سمجھے. لیکن اصول تفسیر میں ہے کہ مطلب آیت کے خاص نہیں ہے شان نزول کے ساتھ، اس میں عموم ہے. اور قرآن شریف صرف اس وقت جب آیت نازل ہوئے اس وقت کے لیے خاص نہیں ہے، لیکن قرآن شریف ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے ہے. تو اور ہر آیت میں ایسے اصول ضوابط بیان ہوئے ہیں، اور جتنے اللہ نے عقل دی، عقل سلیم، تو آدمی وہ اصول نکالتا ہے، اور یہ اس کی زندگی کے لیے رہبر بنتے ہیں، اور اس کی زندگی بہت بہتر گزرتی ہے، ہر بات اس کو اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے جب یہ اصول قرآن کے سامنے آتے ہیں. تو کوشش کرے، اور دعا بھی کرے، کوشش بھی کرے کہ ان اصولوں کو آدمی سمجھے جن کو اللہ تعالی نے آیتوں میں بیان کیے ہیں. تو ایک تو شان نزول، پھر یہ اصول جو اللہ نے بیان کیے ضوابط وہ بھی سمجھنے کے، پھر ربط آیت اور ربط سور، یہ بھی بہت اہم چیز ہے. جیسے مثلا یہاں اس سے پہلے سورہ انفال سے پہلے سورہ آراف ہے، اور سورہ آراف میں اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کامیابیاں کو بیان فرمائی، کیسے قوم صالح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، نوح علیہ السلام اپنی قوموں پہ غالب آئے، جب وہ انہوں نے نافرمانی کی اللہ کی اور پیغمبر کی نافرمانی کی، بالآخر اللہ نے ان کو کیسے کامیابی عطا فرمائے. تو مختلف انبیاء کے قصے اللہ نے بیان کیے. اس سورت میں انفال میں حضرت امام الانبیاء حضرت نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی، جنگ بدر میں اللہ نے کیسے زبردست کامیابی عطا فرمائے، اپنے دشمنوں قریش مکہ کے مخالف، کفار مکہ کے مخالف، اللہ نے کیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. تو یہ ربط سورت جب سمجھ میں آتی ہے تو پھر بہت مزہ آتا ہے قرآن میں، جس کو علامہ بصیری نے بیان فرمایا لہا معانین کموج البحر فی مدد، کہ قرآن شریف کے لیے ایسے معانی ہے جیسے سمندر کے موج، سمندر کے یہ موج جو ہے سمندر کے، لہا معانین کموج البحر فی مدد، جیسے ایک موج دوسرے موج کی مدد کرتا ہے، اس کو ڈھکیلتا ہے. اس طریقے سے ایک آیت دوسرے آیت کو کے ربط میں اس کے معنی کو اور واضح کرتے ہیں. اور وفوق جوہری فی الحسن والقیم، اور سمندر کے جو جواہرات ہوتے ہیں، جو لؤلؤ ہوتے ہیں سمندر کے، قرآن کے آیات اس سے زیادہ بھر کر ہے. وہ تو ظاہر ہے دنیا کی کوئی چیز ایک سبحان اللہ دین کی ایک بات کے برابر کبھی نہیں، دنیا کے تمام چیزوں مل کر ایک دین کے ادنا چیز، سب سے کم چیز کے برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ قرآن شریف کے معانی وہ سمندر کے جو جواہرات ہے اس سے بڑھ کر ہے، خوبصورتی میں بھی اور قیمت میں بھی. مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ جواہرات جو ہوتے، ایک جوہر ایک پرل، وہ تنہا جو ہے وہ بھی بہت خوبصورت اور اس کی قیمت بھی بہت زیادہ، لیکن اس کو ہار کی شکل نیکلس کی شکل میں جوڑ دے سب تو کتنی زیادہ اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے، اور کتنے ایک کی چمک دھمک دوسرے میں چمکتی ہے تو کتنے زیادہ اس کی خوبصورتی بڑھتی ہے. ایسے ہی ایک ایک آیت کی قیمت بہت زیادہ، اور جب آیتوں کو ایک صورت میں آپ نے جوڑ دیا، ایک ہار بنائے، تو اس کی قیمت اور بھی زیادہ بڑھ گئی. اور پورا قرآن شریف تمام صورتوں کو آپ نے ایک ہار میں جوڑ دیے تو پھر کتنی اس کی خوبصورتی اور کتنی اس کی قیمت. لیکن یہ اس وقت ہوتے، یہ اس وقت آدمی کو محسوس ہوتا ہے جب اس کے دل کے آنکھ کھل جاتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتا ہے تو اس کو بے انتہا مزہ آتا ہے قرآن میں، اور کوئی چیز میں اتنے مزہ نہیں. لیکن جب تک کہ دل کے آنکھ بند ہوتے ہیں تو یہ کچھ نظر نہیں آتا. پھر ظاہر میں پھر جیسے پھر آدمی کو نہ نمازوں میں مزہ آتا ہے، نہ تلاوت میں اس کو مزہ آتا ہے، ایک بوجھ سمجھتا ہے دین، حالانکہ دین سے بڑھ کر کوئی مزیدار چیز نہیں ہے. لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب جیسے کہ آدمی کے ٹیسٹ بڈز جو ہے منہ میں، اگر بہت بخار ہے اب اس کو کھانے میں کوئی مزہ، نہ سموسے میں مزہ نہ بریانی میں مزہ، وہ سامنے رکھے تو اس کا دل بھی نہیں ہوتا دیکھنے کو بھی، کیونکہ بیمار آدمی ہے. تو ایسے ہی جب آدمی روحانی طور پر بیمار ہوتا ہے تو قرآن کو بھی مزہ نہیں آتا، تلاوت میں ذکر میں نمازوں میں کوئی چیز میں مزہ نہیں آتا. لیکن جب آدمی تندرست ہوتا ہے، اس کی روحانی کیفیت درست ہو گئی، تو اس کو ہر چیز میں بے انتہا مزہ آتا ہے. تو یہ ہے ربط آیات. پھر ایک اور بہت اہم بات جو ہے شان نزول، تو بے انتہا ضروری ہے آیتوں کو سمجھنے کے لیے. مثلاً ایک مرتبہ ہم جماعت میں تھے ہندوستان میں، عربوں کی جماعت تھی، تقریباً 40 عرب تھے اور 10 علماء تھے ان کے ترجمہ وغیرہ کے لیے. تو ایک جگہ ایک ملک کے امیر جو عرب تھا اس نے دوستی تھی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ جیسے تم لوگ ہندوستان والوں نے پردہ سمجھا وہ غلط ہے، کہ مرد بالکل الگ عورتیں بالکل الگ. اس نے کہا اگر وہ حکم ہے پردہ کا تو پھر کوئی مزہ نہیں ہے زندگی میں، جیسے کہ کوئی تقریب سوشل فنکشن ہو تو پھر اس میں عورتیں بھی سب الگ مرد بھی سب الگ تو اس میں کوئی مزہ نہیں، لیکن سب آپس میں ملتے ہیں بولتے ہیں مذاق کرتے ہیں شادی کے موقع پر وغیرہ تو اس میں مزہ آتا ہے. تو اور فوراً اس نے آیت بھی سنا دی کہ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا او اشتاتا, کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم لوگ سب مل کے کھاؤ, مرد عورت سب مل کے کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ. مرد ایک طرف, اللہ نے اجازت دی ہے. تو جب شان نزول سامنے نہ ہو تو آدمی کو بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم جماعت میں تھے, وہاں کہاں علمی باتیں, وہ کہاں علم سے واسطہ, تو میں بھی چکرا گیا, میں جواب نہیں دے سکا. اگلے دن ہماری جماعت ایک دارالعلوم میں گئی کنٹھاریا میں, تو وہاں فوراً میں کتب خانہ میں گیا اور تفسیر دیکھی جلالین. تو پھر میں نے دیکھا کہ وہاں اصل مطلب کیا ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, صحابہ کرام اور اولیاء اعظام, ان کی یہاں مہمان نوازی بہت خاص شعار تھا, بہت مہمان نواز, اور بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی مشہور ہے, لمبا ہے. بہرحال ایک صحابی کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ ان کو کوئی مہمان نہیں ملے, تو وہ کھانا نہیں کھا رہے تھے. تو اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ لیس علیکم جناح ان تاکلوا جميعا, یعنی مع الضیوف, مہمانوں کے ساتھ, او اشتاتا علاحدۃ, تم خود اپنے طور سے کھانا کھا لو. تو آیت کا مطلب کیا اور انہوں نے کون سا مطلب نکالا. تو شان نزول جب سامنے نہ ہو تو آدمی صحیح آیت کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے, لیکن وہ صرف اس کے لیے نہیں, اس موقع کے لیے, ہمیشہ کے لیے ہے. تو یہ ہے کہ مطلب کو اس وقت کے لیے سمجھے, سمجھائے بھی, لیکن اس وقت بھی جو ہے جتنے وہ آیت کے وہ اس کے احکامات ہے اس وقت کے اعتبار سے, اور جہاں تم رہتے ہو اور اس وقت کون سا فتنہ بھی موجود ہے, اس کے مطابق لوگوں کو سمجھاؤ, پھر لوگوں کو اور آپ کو بھی دلچسپی ہوگی قرآن میں. اگر آپ نے قرآن کو صرف ایک تاریخ کے حیثیت, ہسٹری بک کو, کہ بدر کی لڑائی ہوئی, یہ ہوا وہاں اس وقت, تو پھر وہ اتنا اس میں وہ آپ کو دلچسپی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ نے اس طریقے سے سمجھایا کہ اس وقت کے لیے قرآن ہمارے لیے ہے اور اس وقت ہمارے مسائل کا حل صرف قرآن شریف میں ہے, تو اس میں آپ کو بہت دلچسپی ہوگی اور آپ کا دل بہت لگے گا. تو قرآن کو اس طریقے سے بیان کرے کہ جس موقع کے لیے آیت نازل ہوئی اس کو بھی بیان کرے, لیکن اس وقت وہ آیت سے ہم سے کیا آیت کہہ رہی, قرآن ہم سے کیا خطاب کر رہا ہے, تو یہ بھی سمجھے اور سمجھائے, پھر آپ کو بہت دلچسپی ہوگی, مزہ بھی ہوگا, اور قرآن شریف کو آپ اپنے اساتھ لگائیں گے, دل کے ساتھ لگائیں گے. تو ان چند باتوں کو ہمیشہ خیال رکھے, اور اس طریقے سے اس وقت آپ سب بھی نیت کرے کہ پوری زندگی مجھے قرآن سے وابستگی کرنی ہے, تلاوت بھی اور سمجھنے میں بھی اور سمجھانے میں بھی, لوگوں کو میں قرآن شریف کا پیغام سمجھاؤں گا بھی. اور یہ نصیحت جو میرے استاد نے کی, ان کے استاد شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کی, اور مولانا شیخ الہند نے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ نصیحت کی, اور مولانا تھانوی اپنے پڑھنے کے زمانے میں دیوبند کے سبز منڈی, یعنی جہاں ویجیٹیبل بیچے جاتے ہیں, ویجیٹیبل مارکیٹ, وہاں روزانہ عصر کے بعد جاتے اور لوگوں کو وہاں درس قرآن کرتے تھے اور لوگوں کو قرآن شریف کا درس سناتے تھے. اور آدمی اصل جو پڑھتا ہے وہ اس وقت اس کو پڑھنے کو نصیب ہوتا ہے جب یہ پڑھاتا ہے, اس وقت جتنے اشکالات پیدا ہوتے وہ سامنے ہوتے ہیں, اور پھر اس کا جوابات تلاش کرنے میں تو آدمی کو اس وقت فائدہ ہوتا ہے. پڑھنے کے زمانے میں عام متن یہ ہے, سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا ہم مانتے ہیں, لیکن جب آپ پڑھاؤ گے خود آپ کے دل میں اشکالات پیدا ہوں گے, اب اس کے جواب آپ کو تلاش کرنے ہوں گے, اور عوام کے سامنے لوگ آپ کو سوال بھی کریں گے کہ یہ جو آپ نے بیان کیا یہ کیسے آپ نے بیان کیا, تو آپ کو اس کا جواب تلاش کرنا پڑے گا, تو آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. تو اس طریقے سے قرآن شریف کو پڑھے اور پڑھائے. تو یہ جو ہے یہ اسباق, یہ تھوڑا سا جو میں پڑھاؤں گا, یہ جیسے ایک مدرسہ میں اور درس میں, وہ اس طرح سے نہیں, وہ تو جو آپ کے استاد مولانا عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہم پڑھاتی, وہ آپ اسی طرح سے پڑھے. یہاں جو تحقیق تحقیق وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے وہ کرے، یہ علمی اعتبار سے ہے، لیکن یہ آپ کو ایک نمونہ پیش کرنا ہے کہ عوام کے سامنے کیسے قرآن شریف کو پیش کرے. تو یہ ہے، پہلے میں نے بتا دیا کہ ربط ہے سورہ آراف میں، تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کامیابی اللہ نے ان کو دی اپنے کو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں. اور اس صورت میں امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کیسے کامیابی دی اپنے دشمنوں کفار مکہ کے مقابلے میں. اس موقع پر بدر کی جنگ میں، لڑائی میں کامیابی ہو گئے، اور کامیابی ہونے کے بعد مال غنیمت جو آیا اس میں کچھ اختلاف ہوا. نوجوان جو ہے صحابہ جو آگے آگے لڑتے رہے، انہوں نے کہا ہم نے تو جان بازی کی، اپنی جانوں کو لڑا دی ہم نے، تو ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے. اور جو بوڑھے صحابہ تھے وہ پیچھے رہے، وہ دستگیری، وہ رہنمائی کرتے تھے، وہ ان کو بتاتے رہے اس طریقے سے حملہ کرو، یہاں حملہ کرو، اس وقت حملہ کرو وغیرہ. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہیے. تو آپس میں ایک اختلاف پیدا ہو گیا، نوجوان صحابہ اور بوڑھے صحابہ میں. اس کا جواب اللہ تعالی دے رہے اس سے. اب دیکھو وہ جو اصول کی بات میں نے بتائی، یہاں یہ بھی بات ہے کہ ہر چیز میں اللہ نے ایک اصول بتا دیا. جیسے کہ آپ لوگ بہت، آپ میں سے ایسے ہوں گے جو امامت کرائیں گے، اپنی مسجدوں میں آپ امام بنیں گے، تو وہاں بھی کیا ہوتا ہے، متولی لوگ کہتے ہیں ہماری بات چلنی چاہیے، اور امام کہتے ہیں کہ میری بات چلنی چاہیے، میں عالم بھی ہوں، آپ جاہل لوگ ہو، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ متمول لوگ ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، لیکن ہم علم والے ہوتے ہیں. تو یہاں بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے. پھر عوام کے سامنے، عوام بھی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے مزاج کے مطابق آپ کی تقریر ہو، آپ کا مزاج ہو، آپ کے ہر چیز، اور آپ سمجھتے ہیں میں امام ہوں، آپ کو میرے مزاج کے مطابق بننا چاہے، میں نے علم پڑھا. تو یہاں بھی دو اختلاف. تو اس کے بھی اصول اسی آیت میں اللہ نے دیا، اسی واقعہ میں. تو اگر آپ نے قرآن شریف کو ایسے پڑھا تو آپ کو زبردست فائدہ ہوگا. اور یہ صرف قرآن شریف میں نہیں، دو خاص کتابیں ہیں، اگر آپ ان کو صحیح پڑھیں آپ کوئی دنیا کے وکیل بیرسٹر آپ کے سامنے کبھی نہیں آ سکتے. جیسے مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ بڑے وکلا ان سے فرماتے تھے کہ آپ نے غلط علم پڑھا، آپ کو تو وکالت کا علم، آپ کو لائر بننا چاہے، آپ کا ذہن ایسا ہے کہ کوئی دنیا کے تمام لائر آپ کے سامنے نہیں مقابلہ کر سکتے. مولانا نے فرمایا یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ جو کتابیں میں نے پڑھی وہ کتابوں نے میرا ذہن ایسے بنایا. تو دو خاص کتابیں ہیں، ہدایہ اور بخاری شریف. تو اور بخاری شریف کا ترجمۃ الباب، اگر آپ نے اس کو سمجھا اور آپ نے ہدایہ سمجھی تو آپ ایسے وکیل بنیں گے اسلام کے، مسلمانوں کے، کہ دنیا کے بھر کے تمام وکلاء آپ کے سامنے کبھی نہیں آ سکتے، اور کوئی بھی اشکال پیدا ہو آپ اس کا جواب دے سکیں گے. مثلا بخاری میں امام بخاری نے بالکل شروع میں کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ بتا دیا وہاں کہ علم جو ہے جس سے آدمی رہنمائی، یہ میں ابھی بہت مختصر کرتا ہوں، وہ صرف علم الہی ہے، وحی کا علم. بغیر وحی کے علم کے آپ کبھی آگے نہیں چل سکتے. تو لوگ جو آج دنیا کے اعتبار سے چیزیں پیش کرتے، دلائل پیش کرتے، وہ تو یا تو حواس خمسہ، فائیو سینسز، اس کے آنکھ، زبان، کان وغیرہ، تو وہ تو جانور کے پاس بھی ایسا علم ہوتا ہے، وہ حواس خمسہ سے جانوروں کو بھی علم حاصل ہوتا ہے، اور یہ تمام پانچوں جو ہیں وہ عقل سے اس کا تعلق ہے. تو عقل سے پھر آدمی وہ اپنے سب چیزیں کرتا ہے، دنیا کا، پوری دنیا کا نظام آدمی اپنے عقل سے چلاتا ہے. لیکن عقل اس کو کبھی نہیں بتا سکتی کہ قبر میں کیا ہوگا، آخرت میں کیا ہوگا، وہ علم عقل اس کا ادراک اور عقل اس کا جواب کبھی عقل نہیں دے سکتا ہے، وہ صرف علم الہی. تو یہ دنیا والے جنہوں نے پھر علم الہی کو چھوڑ دیا اور سیکولر بنے، اور سیکولر تمام امور تو اس لیے ان کی ہلاکت اس میں ہوئی. تو اس طریقے سے اگر آپ لوگ پولیٹیشنز کو سمجھا سکتے ہیں اور بڑے بڑے انجینئر اور ڈاکٹروں کو سمجھا سکتے کہ آپ کا علم عقل پر ختم ہوتا ہے اور ہمارا علم علم الہی, جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے یہ علم شروع ہوتا ہے. یہ ٹیپ ریکارڈر ہے, یہ ٹیپ ریکارڈر بنایا کسی نے, تو اب اگر ٹیپ ریکارڈر خود اپنے رولز بنائے کہ مجھے ایسے استعمال کرنا, خود نہیں بنا سکتے, جس نے بنایا وہ اس کے قاعدے بنائیں گے. تو انسان کو, انسان نے خود اپنے آپ کو نہیں بنایا, اللہ نے اس کو بنایا. تو اللہ کے جو رولز ہے, ضوابط اور احکامات, جس کو علم وحی سے ہی آدمی حاصل کر سکتا ہے. تو اس طریقے سے اگر آدمی پڑھے اور پوری بخاری شریف ترجمۃ الباب میں زیادہ محنت کرے اور اس کے دلائل پھر اور اس کے ثبوت کے لیے جو احادیث اس کے نیچے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آئے, اس کو اگر آدمی سمجھے اور ہدایہ کو آدمی سمجھے تو کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. تو بہرحال یہاں یہ ایک پیدا ہوئے ایک معاملہ, اور اللہ تعالی نے صحابہ کا اختلاف یہاں بیان کیا قرآن پاک میں تاکہ ہم اس سے عبرت اور حاصل کریں. جب ہمارے آپس میں اختلاف پیدا ہو تو کیسے اس کا جواب, اس کا حل ہم کیسے کریں, یہ سب اللہ نے یہاں اس کو بیان کیا. لیکن یہ اس وقت جب آدمی اس کو اس طریقے سے پڑھے. اگر اس طریقے سے نہ پڑھے, صرف برکت کے لیے پڑھتا ہے, صرف ترجمہ اور صرف تفسیر پڑھتا ہے, لیکن اس کے اندر جو چیز ہے اس کو نہیں نکالتا ہے, تو اس کو اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. تو یہاں کہ یسألونک عن الانفال, صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم آپ کو انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں, یعنی ان کا جو آپس میں جھگڑا ہوا. نوجوان صحابہ کہتے کہ ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہے, اور بوڑھے صحابہ نے فرمایا کہ ہمیں زیادہ حصہ ملنا چاہے. تو یہ ایک مسئلہ پیش ہوا اور آپ کے سامنے یہ مسئلہ آیا اور اس کا حل کیا ہے. اور انفال کیا چیز ہے؟ انفال جمع ہے نفل کا, حرکت کے ساتھ, اور نفل زیادتی کو کہتے, ایکسٹرا کو کہتے. جیسے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں, نفل روزہ رکھتے ہیں, یہ فرض نہیں ہے, آدمی اپنے اختیار سے خوشی سے کرتا ہے اس کو نفل. تو مال غنیمت, قرآن شریف کے میں پہلے امتوں کو مال غنیمت حرام تھا. جب جہاد ہو جاتا تھا, مال غنیمت کو ایک جمع جگہ جمع کرتے, اگر وہ جہاد اللہ کے یہاں قبول ہوتا تو ایک آگ آتی آسمان سے اور اس کو جلا دیتی تھی, یہ نشانی تھی کہ یہ قبول ہو گیا تمہارا جہاد. اور اگر قبول نہیں ہوا تو وہ ویسے ہی رہتا اور لوگ اس کی طرف دیکھتے نہیں. جس جو چیز اللہ کے یہاں مقبول نہیں تو وہ ہمارے کام کی کون سی چیز ہے. اس امت کے لیے اللہ نے اور بھی بہت سی فضیلتیں دی. ایک فضیلت یہ ہے کہ مال غنیمت کو اللہ نے استعمال کرنے کو جائز قرار دیا کہ یہ امت مال غنیمت استعمال کر سکتے. تو یہ ہے قرآن کی اصطلاح میں. فقہا کے اصطلاح میں یہ مال غنیمت کیا ہے؟ جس مجاہد نے جس دشمن کو قتل کر دیا اور اس کا گھوڑا, اس کے تلوار, اس کے جو سامان تھا وہ اس کے ہاتھ میں آیا, تو بطور انعام کے اس مجاہد کو دیتے تھے. عام جو پورا حاصل ہوا مال غنیمت وہ سب میں برابر تقسیم ہوتا تھا, لیکن یہ زائد ایکسٹرا ان کو دیا جاتا تھا, تو اس کو یہ نفل کہتے تھے, انفال کہتے تھے. تو بہرحال یہ مال غنیمت جو آیا اس لڑائی میں سب سے پہلے لڑائی, نئے احکامات شروع ہو گئے مسلمانوں کے لیے. تو اس کے بارے میں آپس میں اختلاف ہوا, یہ سلون کا عن الانفال. بات سمجھ میں آ رہے ہیں؟ ہاں. تو اللہ نے جواب دیا, قل الانفال للہ والرسول. آپ جواب میں دے کہہ دو کہ انفال جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے. جو آپ نے جہاد کیا آپ نے ثواب کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے کیا, وہ آخرت میں آپ کو اس کا ثواب ملے گا. آپ نے جہاد مال غنیمت کے لیے نہیں کیا تو یہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. مال غنیمت اس کے لیے نہ تو آپ کی نیت تھی, اور صحابہ اس درجے کے تھے, لیکن جب مال غنیمت آ گیا تو یہ پھر وہ ذرا دل میں آیا کہ ہمیں زیادہ ملنا چاہے وغیرہ. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو حقیقت ہے یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول, اللہ کی مدد سے, آپ غیبی مدد ہی سے آپ کامیاب ہوئے. ورنہ جیسے ہم آگے پڑھیں گے صحابہ کتنے تھوڑے تھے, 313 اور دشمن 1000 سے اوپر تھے, اور ساز و سامان ہر اعتبار سے, جیسے انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے, صحابہ کے لیے, کوئی بھی انسان کے لیے ایسے جنگ لڑائی میں کامیاب ہونا ناممکن تھا. اللہ نے ایسے غیبی مدد فرمائی تو یہ مال غنیمت صرف اللہ کا ہے, صرف اللہ کا. اور اللہ اپنے رسول کو, جو اللہ کے نائب ہے دنیا میں, اللہ ان کو حکم کریں گے کہ کیسے اس کو تقسیم کرنا, یہ آپ کا اس میں کوئی حصہ نہیں. تو جیسے میں نے عرض کیا, امام اور متولی کے جھگڑے ہوتے ہیں, تو آپ ان کو سمجھائیں, یہاں نہ میری کوئی چلے گی نہ تمہاری کوئی چلے گی مسجد میں, مسجد اللہ کی مسجد ہے, اور جو اللہ کا حکم ہے وہ یہاں چلے گا, نہ میری چاہت چلے گی نہ تمہاری چاہت چلے گی. تو دیکھو, اگر وہ اصول آپ نے سمجھا تو آپ متولی لوگ کو سمجھا سکتے. آپ کے قوم آپ کو مجبور کرتی ہے کوئی چیز کرنے پر جو خلاف شرع, تو ان کو بھی سمجھائے کہ نہ آپ کی بات چلے گی نہ میری بات چلے گی جو میری خواہش کے, لیکن جو اللہ کا حکم ہو ہم اس کو تلاش کریں گے. اور اگر آپ کو اطمینان نہیں تو کوئی بڑے عالم سے ہم پوچھیں گے کہ اللہ کا حکم کیا ہے, جو اللہ کا حکم ہوگا اس کے مطابق ہم چلیں گے. اور پورے سال میں جب تک کہ آپ وہاں امام ہو, ان کا ذہن بھی ایسے بنائے, یہاں نہ متولی کی چلتی ہے نہ امام کی چلتی ہے, نہ عوام کی چلتی ہے نہ لوگ جو چندہ دیتے ان کا چلتا ہے, اللہ کا حکم چلے گا, یہ سب اللہ کا ہے. تو یہ ہے جو اگر وہ اصول آپ نے سمجھا اور آپ اس کو سمجھاتے ہیں تو, اور آپ کے اندر بھی اخلاص ہے کہ نہ میں میری برائی چاہتا ہوں نہ یہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ میری مانے, بلکہ ہم سب اللہ کی مانے, تو آپ وہاں کامیابی حاصل کر سکتے ہو اور آپ زبردست کامیاب ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا ان سے بتا دیجئے کہ انفال جو ہے وہ اللہ کی مدد, غیبی مدد سے حاصل ہوا, تو یہ اللہ کے اور اللہ کے رسول ہے. فاتقوا اللہ, تو اللہ سے ڈرو. اب تقوی کو بیان کرو لوگوں میں کہ اللہ سے ڈرو, یعنی اللہ کے احکامات اور اللہ تعالی کے جو اوامر ہے وہ سمجھو, سیکھو, سمجھو اور اس پر عمل کرو. اور ایک تو اس کے بعد جو ہے عمل کے طور پہ, واصلحوا ذات بینکم, اور درست کرو ان معاملات کو جو تمہارے آپس میں ہے. مثلا امام اور متولی لوگ کے آپس میں اختلاف ہے, اس معاملہ کو درست کرو. امام اور قوم کے درمیان میں اختلاف ہے, قوم میں کوئی ایک پارٹی اور دوسری پارٹی بن گئے, ان کے آپس میں اس تمام امور کو درست کرو. اور ایک اعتبار سے جب تقویٰ آپ نے پیدا کیا تو آپ کے معاملات درست ہو جائیں گے. آپ فکر کرو تقویٰ حاصل کرنے کی, اور تقویٰ حاصل کیا تو آپ کے تمام معاملات کو درست ہوں گے. تو یہ بھی کہ امام کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں میں تقویٰ کی محنت کرے, صرف بیانات وغیرہ امامت نہ کرائے, بلکہ ایسی کوشش کرے کہ لوگوں میں تقویٰ پیدا ہو. اگر تقویٰ پیدا ہوا تو آپس کے اندر تعلق بھی سب کے درست ہو جائیں گے. یہ صرف بدر کا موقع اور آپس کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے آپس کے اختلاف کے متعلق نہیں, خاص تو اس کے لیے ہے, لیکن قیامت تک اگر تم نے تقویٰ اس سے اختیار کرو کیا اور تقویٰ پر عمل کیا تو آپس کے تمہارے معاملات بھی درست ہوں گے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اطاعت کرو صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی. ان کنتم مؤمنین, اگر تم مؤمن ہو. ان یہاں شرطیہ نہیں ہے کہ اگر تم مؤمن ہو, یعنی یہ برنگیختہ کرنے کے لیے, ترغیب دینے کے لیے کہ تم تو مومن ہو اور تم تو صحابہ اعلی درجے کے مومن ہو, تم سے بڑھ کر کوئی مومن نہیں کوئی امت میں, تو تم کو زیادہ سے زیادہ تقویٰ حاصل کرنا اور تقویٰ کے مقتضا پر عمل کرنا اور آپس کے معاملات کو درست رکھنا. جہاں اختلاف پیدا ہوتا ہے اللہ کی رحمت اٹھ جاتی ہے, اور جہاں آپس میں صلح ہوتا ہے اور محبت ہوتی ہے تو اللہ کی رحمت وہاں اترتی ہے. تو تقویٰ اختیار کرو, آپس کے معاملات کو درست کرو. یہ دنیا کی چیز مال غنیمت, ان کو زیادہ ملا ہمیں کم ملا, ہمیں زیادہ ملا ان کو کم ملا, وہ اس پر آپ کی نظر نہیں ہونی چاہیے. اور یہ اولین مومنین مسلمین صحابہ کے لیے اللہ نے یہ احکامات جاری کیے, اور اس سے ہم سب کو قیامت تک یہ سبق لینا چاہے, تقوی اختیار کرنا چاہے, اور مال غنیمت دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے, بلکہ اللہ کا حکم کو دیکھنا چاہے. اور اللہ نے اپنا حکم اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں سکھایا ہے. ان کنتم مؤمنین, تم تو مومن ہو. مومن کیسا ہوتا ہے؟ اب اس کو اللہ نے دیکھو, اب ربط آیتوں میں اللہ نے وہاں فرمایا ان کنتم مؤمنین, ہاں تم تو مومن ہو, تم تو مومن کے صفات ہونے چاہے. اب مومن کے صفات کون سے ہیں؟ پانچ زبردست صفات اللہ نے مومن کے بیان کیے. جس نے یہ پانچ صفت اپنے اندر پیدا کیے وہ بے انتہا کامیاب ہو گیا. کون ہے مومن؟ انما المؤمنون الذین, سب سے پہلے صفت مومن کی, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کا دل لرز جاتا ہے, دل نرم ہو جاتا ہے کہ ہم تو یہ چاہتے تھے. اب دیکھو صحابہ, اور مال کی جب آدمی چاہتا ہے تو پاگل ہو جاتا ہے اس مال میں. بہت سے لوگ نے دیکھا جب میراث کی تقسیم کا وقت, اب ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے زیادہ ملے. آپس میں بھائی بھائی لڑتے ہیں, بھائی ماں سے, بیٹا ماں سے لڑتا ہے, باپ بیٹا سے لڑتا ہے تاکہ اپنے, تو یہ. لیکن اگر مومن ایمانی صفات ہو کہ اللہ کا حکم آیا تو بس خلاص, ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں. اپنی جو خواہش, مال کی کتنی خواہش ہوتی ہے, اس کو بھی ایک طرف رکھ دیتے ہیں. تو یہ ہے مومن کی پہلی صفت, اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم, جب اللہ کا ذکر کیا اللہ کا حکم ہے, اور ذکر ذکر اللہ ہوتا ہے, اور تو پھر مومن کا دل نرم ہو جاتا ہے. یہ جو مومن ہوتا ہے, اور اگر منافق ہو تو اس کو, اس پر کوئی اثر نہیں. جتنے بھی آپ آیت قرآن شریف کی سنائے اور جتنے بھی آپ تقریر کرے, منافق پر کوئی اثر نہیں. دکھاتا ہے کہ میں مومن ہوں لیکن اللہ کے حکم کا بھی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے. ایک صفت. دوسرا, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلِيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, اور جب قرآن شریف کی آیت ان پر تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. مومن ایسا ہوتا ہے. اور یہ جیسے کہ کوئی جلسہ ہوتا ہے اور کوئی قرآت ہوتی ہے, اگر وہ صرف نمائش اور انٹرٹینمنٹ کے لیے ہو تو اس سے کوئی زیادہ فائدہ نہیں, صرف برکت کے لیے یا صرف وقت کو پورا کرنے کے لیے. جب تک کہ مقرر صاحب آئے کوئی تلاوت ہو جائے تو اس میں وہ فائدہ نہیں. لیکن اگر پڑھنے والا بھی ایسا پڑھتا ہے, اللہ کا دھیان اس کے سامنے, سننے والے بھی ایسے, تو وہ پانچ منٹ کی تلاوت سے ایمان میں زبردست اضافہ ہوتا ہے. قرآن شریف کیسی کتاب ہے, اور ایسے اس کے مضامین ہے کہ آدمی زمین سے آسمان کو پہنچ جاتا ہے, فرش سے عرش تک پہنچ جاتا ہے. قرآن شریف کی, قرآن شریف ایسی کتاب ہے, وہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے, کیا ہے, فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الكتاب متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قرآن ایسی, ولو أن قرآنا سيرت به الجبال وكلم به الموتى. وہ کیسے کتاب ہے کہ وہ ایسی طاقت ہے. تو مومن جو ہوتا ہے, اگر ایمان کی صفت پر محنت کی, تو جب بھی قرآن شریف کی تلاوت نمازوں میں جب امام پڑھتا ہے, اور خصوصاً جن کا, جس کی تجوید بھی صحیح اور لہجہ بھی خوبصورت ہو, تو ایمانی ترقی ہوتی ہے. آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے, ایک مغرب کی نماز میں, ایک فجر کی نماز میں, کیسے حالت سے. سیدنا عمر کے فجر کی نماز کی کیا کیفیت ہوتی تھی. یہ جب مومن ہوتا ہے اور تلاوت میں جان ہوتی ہے تو مومن کا ایمان میں بہت ترقی ہوتی ہے. وزا ازار ایمانا وعلى ربهم يتوكلون, یہ تیسری صفت یہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا اپنے ظاہری اسباب اپنے عقل اور اپنے فہم پر وہ کوئی اس پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر یہ بھی صفت آدمی اور یہ صفات کو آدمی کو پیدا کرنا چاہے اور یہ صفات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں بدرج اتم اور اللہ ان کی تربیت فرماتے ہیں یہ پہلا موقع ہوا ان کی زندگی میں کہ مال بہت ان کے پاس آیا اور اس کا اثر ہوتا ہے یہ انسان تھے اور انسانی اثرات سے کوئی نبی بھی پاک نہیں ہے انسان ہے انسان کی قیود میں آدمی رہے گا اگرچہ وہ نبی بھی ہو اگرچہ وہ ولی بھی ہو تو پہلی مرتبہ اتنا مال آیا تو اللہ ان کی تربیت فرما رہے تم تو وہ مومن ہو اور تمہاری تو یہ صفات ہے تم یاد کرو تم مال کے پیچھے نہیں بھاگو اور چلو اور مال کے تما اور لالچ مت رکھو اللہ پر بھروسہ کرو اور چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں صرف ابو الذین یصلون الصلاۃ نہیں آیا الذین یقیمون الصلاۃ اقامت صلاۃ اس کے تمام آداب اس کے تمام نماز کی تمام چیزوں کی رعایت کر کے وضو بھی صحیح ہو دھیان بھی ہو خشوع خود ہو ایسی نماز جو اقامت صلاۃ والی نماز ہے وہ ایسی نماز ہوتی ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر وہ نماز ایسی ہوتی ہے وہ نماز ایسی ہوتی ہے قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وہی اقامت الصلاة اور صلوا الصلاة والی نماز فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کا کوئی دھیان نہیں تو وہ تو برباد کرنے والی نماز ہے کامیاب کرنے والی نماز وہ نماز ہے جس میں خشوع خضوع دھیان ہو اگرچہ بہت سے لوگ دھوکہ میں ہوتے لمبی لمبی نمازیں پڑھتے لیکن کوئی اللہ کا دھیان نہیں اور ایک آدمی مختصر دو رکعت پڑھتا ہے لیکن اللہ سے تعلق وہ کامیاب ہو گیا اس کے نماز میں تو اصل چیز صفات ہے اور ظاہری لیبلوکم ایوکم احسن عملا اکثر عملا نہیں لیکن اکثر لوگ علماء حضرات تک بھی اکثر عمل کو دیکھتے ہیں اور احسن عمل کا کوئی دھیان نہیں کسی جیسے کہ نماز کا علم اور وہ سب ہم جانتے ہیں بنیادی طور پر نماز کیسے پڑھنی چاہیے کن چیزوں سے نماز فاسد ہوتی وہ ہم سب جانتے ہیں لیکن صرف وہ علم سے کام نہیں بنتا آدمی کو نماز پڑھنی بھی چاہیے اور صرف نماز پڑھے ظاہری ڈھانچہ نماز کا قیام ہے رکوع ہے سجدہ ہے سب کچھ ہے لیکن اس میں دھیان نہیں تو وہ بھی نماز کامیاب نہیں ہے وہ نماز کامیاب ہے جس میں اخلاص بھی ہو دھیان بھی ہو خشوع خضوع بھی ہو تو پھر دیکھو کیسی کامیابی تو ہر چیز میں تو وہی اقامت صلاۃ وہ چیز بھی آدمی پیدا کرے اور ومما رزقناہم ینفقون یہاں من تبعیدیہ کہ جو ہم نے دیا اس میں سے تھوڑا سا پورا نہیں دینا ہے اللہ کے راستے میں اللہ نے جتنا دیا اس میں سے تھوڑا سا اور اللہ نے فرض کتنا کیا 50% نہیں 25% نہیں 10% نہیں 5% نہیں صرف 2.5% اللہ نے فرض دیا کتنا تھوڑا آدمی جب زکات نکالتا ہے اگر مالدار آدمی ہو تو مثلا اس کی زکات 100,000 رینڈ ہوئے تو اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے وہ ہو میرے 100,000 رینڈ آ رہے ہیں لیکن ہمارے شیخ فرماتے جو جا رہا ہے اس کو مت دیکھو اور جو ابھی باقی ہے صرف 2.5% نکل رہا ہے اور جو باقی ہے 97.5% اس کو دیکھو جو تمہارے پاس باقی ہے اور جو آدمی اللہ کے راستے میں دیتا ہے وہ بھی کچھ دیتا نہیں صرف ٹرانسفر کرتا ہے منتقل کرتا ہے دنیا کے اکاؤنٹ میں سے اور آخرت کے خود اپنے آخرت کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے اس کو اس کا ثواب آخرت میں ملے گا اس نے دیا کسی کو نہیں صرف بیچ میں کوئی مدرسہ کو فائدہ ہو گیا کوئی غریبوں کو فائدہ ہو گیا کوئی بیواؤں کو فائدہ ہو گیا لیکن وہ اپنے ہی اکاؤنٹ میں آخرت میں جمع کرتا ہے تو یہ پانچویں صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ان کو اللہ تعالی فرما رہے اولئک ہم المؤمنون حقا یہی وہ مومن ہے جو سچے طور پر مومن ہے تو یہ پانچ صفات جس میں پیدا ہو ہوگے تو یہ سچا پکا مومن ہے، صحابہ میں کوئی شک شبہ نہیں. اللہ نے ان کو یہ صفات بدرجہ اتم عطا فرمائے اور اللہ ان کی تربیت فرما رہے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ صفات ہم میں پیدا ہو، اور جن کے پاس یہ چیزیں جو بھی ہو، صحابہ ہو کوئی بھی، لہم درجات عند ربہم، درجات نکرا، یعنی آدمی تصور نہیں کر سکتا اللہ کیا کیا ان کو عطا فرمائیں گے اللہ کے پاس، اور وہ اللہ کے پاس ہوگا اور تمام نعمتیں اللہ ان کے پیدا کرنے والے. تو جب یہ اللہ کے پاس ہوں گے کیسی نعمتیں، کیسے لذت، کیسا مزہ، کیسے جینا، کیا اس کی زندگی ہوگی. اور ساتھ میں وہ مغفرت، اللہ ان کی مغفرت بھی، تم انسان ہو، اللہ جانتا ہے کہ تم کبھی 100% وہ بغیر گناہ کے تم نہیں ہو سکتے، لیکن میں نے پہلے سے وعدہ کر دیا کہ میں معاف سب معاف کر دوں گا. آپس میں دوست ہے اور کوئی ذرا جھگڑا ہو گیا، پیدا ہو گیا، لیکن پورے طور سے معاف کر دیا، نہ تو اس کے طرف اشارہ، تو کتنا اچھا اس کا آپس میں پھر ان کا جوڑنا میاں بیوی کے درمیان. لیکن اگر آپس میں وہ باتیں ہوتی ہے کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تو پھر وہ ایسے محبت وہ نہیں ہوتی. تو اللہ نے فرما دیا ان کے لیے پوری مغفرت ہے. وہ رزق کریم، اور رزق کریم، رزق کریم کیا ہے؟ امام قریش قشیری امام ہے تصوف کے، بہت بڑے امام ہے تصوف کے، وہ فرماتے رزق کریم وہ رزق ہے جو رازق سے غافل نہ کرے. ہم تو ایسے ہوتے کھانا سامنے آتا ہے بسم اللہ بھی بھول جاتے ہیں اور آداب بھی بھول جاتے ہیں، اکثر تو ہاتھ دھونا بھی بھول جاتے، بس کھانا آ گیا اب تو کھانا شروع کرنا چاہیے، نہ بسم اللہ ہے، نہ الحمدللہ ہے، نہ کس نے یہ کھانا دیا کہ ان کو یاد کرے، ان کا شکریہ ادا کرے، کچھ نہیں، بس وہ کھانے پر پاگل ہو جاتے ہیں. تو یہ رزق کریم وہ روزی ہے کہ جو رازق سے غافل نہ کرے. آدمی سمجھے، ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت میں فذکرونی پہلے آیا ہے، وشکرولی بعد میں آیا ہے. جو بھی نعمت تمہارے ہاتھ میں آئے، کھانا تمہارے سامنے، تمہارے کپڑے، تمہاری بیوی جب شادی کرو گے، تمہاری اولاد جب اللہ اولاد دیں گے، تو پہلے سوچے کس نے مجھے یہ بچہ دیا، یہ چھوٹے چھوٹے دو ہونٹ، مجھے چھوٹی چھوٹی زبان، یہ چھوٹے چھوٹے آنکھ، گال، ناک، کس نے دیے، کس نے بنائے. اس کے بعد چومو، چاٹو، محبت کرو، پیار کرو اپنے بچے سے، لیکن پہلے سوچا کس نے دیا. آپ کی ایک پلیٹ بریانی آئی آپ کے ہاتھ میں، یہ سوچو کہ یہ چاول کہاں سے آیا، یہ گوشت کہاں سے آیا، یہ آلو کہاں سے آئے، یہ تمام چیزیں اس میں مسالے کہاں سے آئے، یہ برتن پلیٹ جو ہے یہ کہاں سے آئے، کتنی اللہ کی نعمتیں. پھر کھاؤ پیو بھی وشکرو لے، اللہ کا شکر ادا کرو. اس سے جو طاقت پیدا ہو اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال مت کرو، اس کو اللہ کا شکر اللہ کی فرما برداری میں استعمال کرو. زبان سے بھی شکر ادا ہو، جوارح سے بھی شکر ادا ہو، تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر، یہ ہے رزق کریم. اور اگر یہ شک شبہ والا رزق ہوتا ہے، جیسے کہ آج کل گوشت میں بھی کتنا شک شبہ، اور چیزوں میں کتنے شک شبہ، یہ کولڈ ڈرنک میں کتنا شک شبہ، چاکلیٹس میں، تو پھر وہ جب روزی ایسی ہوتی ہے تو کہاں رازق یاد آئے گا. ہم غلط چیز کھاتے ہیں تو پھر وہ رزق کریم ایسے رزق ہوتی ہے، خود پھر آدمی رزاق یاد آ جاتے ہیں، رازق جو ہے، رزاق جو ہے وہ یاد آئے گا. اور جب ہماری روزی صحیح نہیں تو پھر اللہ یاد بھی نہیں آتا، اور اکثر ہم یاد نہیں کرتے اللہ تعالی کو، کیونکہ ہمارا خوراک ہی ایسا ہے. تو آدمی کو ہمیشہ اس کا خیال کرنا چاہے، یہ بھی خیال کرنا چاہے جب کھانا کھائے. حدیث شریف میں آتا ہے جب آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے اور سلام وغیرہ نہیں کرتا ہے، دعا نہیں پڑھتا، تو شیطان اس کے لشکر کے ساتھ بھی ساتھ میں داخل ہو جاتا ہے، اور شیطان کہتے ہیں تم لوگ کو مبیت مل گیا، رات گزارنے کی جگہ تمہیں، ہوٹل تمہیں مل گئے، اور تمہارے جگہ ہوٹل میں تمہیں مل گئے. جب آدمی کھانے کو بیٹھتا ہے، بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے، تو شیطان کہتے ہیں کہ تمہیں مقام بھی مل گیا، کھانا بھی مل گیا، طعام بھی تمہیں مل گیا، اور شیطان پھر تمہارے ساتھ کھاتا ہے. اور پہلے اصل آداب یہ ہے کہ آدمی تنہا نہ کھائے، کسی کے ساتھ کھانا کھائے، گھر میں ہو، بیوی بچوں کے ساتھ، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے اور اس میں شفا ہوتا ہے. لیکن اب بسم اللہ نہیں پڑھی تو شیطان ساتھ میں کھاتا ہے، اب شیطان کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور اس لیے اکثر لوگوں میں شیطانی کام کی محبت دل میں ہوتی ہے، اگرچہ اللہ کے حکم سمجھ کے آدمی شیطانی حرام کام نہیں کرتا، لیکن دل میں اس کا بہت خواہش ہوتا ہے کہ میں ایسے کپڑے پہنوں، میں ایسے غلط کام کروں، اس میں زینا کرو، اور یہ میوزک سنو، اور یہ ویڈیو دیکھو، اور یہ ننگی عورتوں کو دیکھو. یہ سب خواہش کیونکہ شیطان سے پیدا ہوئی، شیطان کے ساتھ کھانا کھایا، اس کی محبت دل میں آئی، تو یہ تمام خواہشات پیدا ہوتے ہیں. اور جب آدمی بیوی کے ساتھ سوتا ہے اور وہاں کی دعائیں نہیں پڑھتا ہے، کم سے کم بسم اللہ تو پڑھے، تو شیطان وہاں بھی اپنا حصہ لگاتا ہے. اور پھر شیطان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اکثر ماں جب غصے میں ہوتی ہے اپنے اولاد کو کہتی ہے شیطان کی اولاد. اور ماں سب سے زیادہ جانتی ہے کس کی اولاد ہے، اور کوئی نہیں جانتا، تو ماں خود کہتی ہے تو شیطان کی اولاد ہے. تو کیونکہ ہم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، ہم نے شیطان کو دعوت دی کہ تم یہاں بھی شریک ہو جاؤ. اور کون ایسا مرد ہو سکتا ہے جو وہاں کے لیے بھی شیطان، ایسے دشمن کو جس کو اللہ نے کہا عدو و مبین، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا، اس کو دشمن سمجھو، اس کے ساتھ دوستی مت کرو، اس کے ساتھ دشمنی کرو، لیکن اس کے ساتھ بھی دوستی کرتے ہیں. تو یہ ہے کہ رزق کریم آدمی کھائے، رزق کریم جب ہوتا ہے حلال پاک، حلالاً طیبہ، تو اللہ بھی یاد آئے گا، اور پھر شیطان بھاگے گا وہاں سے، شیطان کا کوئی حصہ نہیں، تو یہ غلط خواہشات بھی اندر پیدا نہیں ہوں گے. تو اس لیے یہ تمام آداب، اور یہ مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کوئی آیت قرآن شریف کی، کوئی حدیث ایسے نہیں ہے جس میں تصوف نہیں ہے. لیکن لوگ تصوف کو سمجھتے ہی نہیں، سب لوگ کو کوئی اور تصوف کو کوئی اور چیز سمجھتے ہیں. تصوف صرف اتنا ہے کہ معلومات کو معمولات بنائے، کہ جو ہم نے سیکھا، جو ہمیں معلوم ہے، اس پر ہم عمل کریں. ابھی ایک جگہ پر سفر میں علماء سے بات چیت ہو رہی تھی، تو اوپر مسجد کے اوپر کی جگہ میں وہ بات ہوئی، تو ہم سب اوپر سیڑھیوں پر اوپر چڑھے، جب ہم بیٹھے سب سے پہلے میں نے پوچھا جب آدمی اوپر چڑھتا ہے تو کیا ہے سنت پڑھنے کا، کیا ہے سنت سب جانتے ہیں، لیکن آپ لوگ ابھی اوپر چڑھے تو اللہ اکبر پڑھی آپ نے، پڑھی، سچ بولو، جھوٹ مت بولو. ہاں تو وہاں سب نے کہا ہم نے نہیں پڑھی. تو یہی تصوف ہے کہ جو جانتے ہیں اس پر عمل کریں، یہی تصوف ہے. تصوف اور کوئی بلا اس زمین آسمان کے باہر کی چیز نہیں ہے، جو ہم جانتے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، یہ ہے تصوف. تو یہ ہے کہ کھانا کھاتے ہیں اچھے اچھے لوگ، بڑی تحقیق دعاؤں میں کرتے، لیکن بسم اللہ تک نہیں پڑھتے. کھانے کے بعد کوئی الحمدللہ الذی اطعمنا سب بھول جاتے ہیں. اگر کوئی ریسٹورنٹ میں کھائے اور پیسے ادا نہ کرے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا، اور پھر دوسری مرتبہ اس ریسٹورنٹ میں پھر جاؤ، دیکھو کیا معاملہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کے ریسٹورنٹ میں کھاتے اور اللہ کو پیسے، اور اللہ کے پیسے ادا کرنا کیا ہے، صحابہ کا قصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا دو، دعا ہے، تو یہ اللہ کا شکریہ ہم ادا کریں. لیکن اس میں ہم بے انتہا کمزور، اور ہمیں تو تصوف سے دشمنی ہے، تو کیسے اس کے اثرات دل میں پیدا ہوں گے. جب جس چیز سے ہمیں فائدہ ہونا چاہے اس کو ہم زہر سمجھتے ہیں دوا، اور جو ہمارا زہر ہے اس کو ہم دوا سمجھتے، تو ایسے قوم کیسے برباد نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ چیزیں کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. جی آگے پڑھو.
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
بس یہاں كما جیسے کہ اوپر کا جو مضمون ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اب یہ نیا مضمون جو بیان ہوگا. اب دیکھو کتنا کمال ہے قرآن میں، لیکن آدمی اس کو سمجھائے ورنہ کما کا اس کو وہ کیا کیا مطلب ہے جیسے کہ کیا جیسے کہ آدمی کو سمجھ ہی میں نہیں آتا. لیکن جب یہ سمجھے کہ اوپر جیسے کہ تم نے اختلاف کیا مال غنیمت میں, ایسے ہی اللہ نے تم میں اختلاف پیدا ہو گیا. جب وہ ابو سفیان کا قافلہ جا رہا تھا, شام کو گیا تھا تجارتی سلسلے میں اور واپس ہو رہا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو سفیان کا قافلہ جا رہا ہے, اس میں مال بہت زیادہ ہے, لوگ بہت ٹھورے ہیں اور بغیر ویزا کے ہماری زمین سے گزر رہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین تھے مدینۃ المنورہ کے, اور یہ پورا اس علاقے کے آپ امیر تھے, اور یہ لوگ آپ کی زمین سے بغیر اجازت بغیر ویزا کے جا رہے تھے, تو ہم ان کو روکے اور ان کو لوٹے. تو یہ ہے ایک. اور ابو سفیان, ابھی اس کی تفصیل آئے گی, ابھی سفیان نے کیا کیا, اس کو کیونکہ اس سے پہلے جتنے قافلے اور تھے تجارتی قافلے جو جا رہے تھے مسلمانوں کی زمین سے گزر رہے تھے بغیر اجازت کے جا رہے تھے, تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پکڑتے تھے اور ان کے مال چھین لیتے تھے. تو ابو سفیان کو معلوم تھا, تو اس نے جاسوس بھیجے سپائز معلوم کرنے کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اپنے وہ نہیں نکلے ہیں کہ ہمارے قافلے پر وہ حملہ کرنے کو. تو ایک ان کے آدمی جو جاسوس تھے ان کو معلوم ہوا کہ ہاں انہوں نے کسی آدمی کو چھوڑا ہے, لوگ آ رہے خود آ رہے اور دوسرے صحابہ کے ساتھ آ رہے اس ہمارے قافلے کو پکڑنے کو. تو ایک کام تو ابو سفیان نے یہ کیا کہ اس کا رخ بدل دیا, اس کا روٹ, اور سمندر کے کنارے سے جانے لگے, اور ایک آدمی کو بھگایا مکے شریف, جا کے وہاں جلدی بھاگو اور اعلان کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں, تو تم وہاں سے ایک لشکر جرار یعنی خوب تیار ہو کے ان کو بھیجو ہماری مدد کے لیے. ابو جہل نے فوراً تیاری کی اور اپنی پوری ایک لشکر تیاری کے ساتھ وہ نکلے. تو یہاں اب دو چیزیں تھیں, یا تو وہ قافلہ کو پکڑے یا تو ادھر یہ ابو جہل کے ساتھ لڑائی کرے. اب صحابہ میں یہ بھی اکثر صحابہ میں کہ ہم نے تو تیاری نہیں کی, ہم تو قافلہ پکڑنے کے لیے نکلے اور ہمارے پاس اتنا ساز و سامان بھی نہیں, اور وہ تو تھوڑے لوگ ہیں, اس پر قابو کرنا بہت آسان اور مال بہت زیادہ اس میں ہے, اور ادھر جو ہے وہ ابو جہل تو پورے اپنے لشکر کے ساتھ آیا ہوا ہے, اور ہمارے پاس وہ انتظام نہ, ہمارے پاس اتنے آدمی ہیں اور نہ ہمارے پاس وہ ہتھیار ہے ساز سامان ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکے. تو آپس میں یہ بھی اختلاف پیدا ہوا, جیسے وہ اختلاف ہوا کہ ہمیں زیادہ ملنا چاہیے کہ ان کو زیادہ ملنا چاہیے, اب یہاں بھی اختلاف پیدا ہوا کہ ہم کیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا, ہم تو نکلے ہیں ابو سفیان کے قافلے کو پکڑنے کو, لیکن اب صورت حال بدل گئی, اب ابو جہل بھی آ رہا ہے, تو ہم یا تو ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے جائیں یا ہم یہ ابو جہل کا مقابلہ کریں. تو یہاں بھی بعض صحابہ بلکہ اکثر انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی تیاری بھی نہیں کی اور ہم چاہتے کہ وہ مال ہمیں مل جائے, ہم وہ قافلے کے پیچھے بھاگے اور جائے اور ان کو پکڑے, اور اللہ تعالی یہ چاہتے تھے استحقاق کے حق کو ثابت کرے اور ابطال باطل اور باطل کے جھر کو کاٹ دے. اور یہ بھی اصل چیز یاد رکھو کہ اسلام میں ہماری صرف پانچ وقت کی نماز ہم پڑھے اور بہت نیک بنے اور صوفی بنے اور تبلیغی بنے اور بڑے عالم اور قاری بنے یہ کافی نہیں ہے, ہمارا یہ ہے کہ اسلام دنیا میں غالب آ جائے اور کفر مٹ جائے, کفر کی طاقت ٹوٹ جاوے. یہ نہیں کہ ہم راضی ہو کہ ہم کفار کے نیچے رہے, وہ ہمیں مجبور کرتے کہ تم تصویر لو پاسپورٹ کے لیے اور ویزا کے لیے, عمرہ کا ویزا کوئی اور ویزا, تو ہم کہتے ہم مجبور ہیں. نہیں, مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ وہ دین لے آئے کہ مسلمان پوری دنیا میں غالب اور اسلامی شریعت اور اسلامی قانون پوری دنیا میں غالب آ جائے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے تھے. تو یہاں پھر یہ اختلاف, تو اس کو اللہ نے فرمایا کما, جیسے وہاں تم نے اختلاف کیا تم نے یہاں بھی اختلاف کیا. اور یہاں ایک اور بات بھی ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق, اللہ نے تمہارے گھروں سے نکالا حق کے ساتھ. تمہارے گھروں سے نکالا اس بہانے سے کہ قافلے کے پیچھے، ورنہ تم مشکل سے نکلتے. اگر یہ کہتے کہ ابو جہل اور ابھی مسلمان کی حکومت ابھی کیا بنی، ابھی تو مدینہ شریف میں آئے، کمزور تھے، ہتھیار ان کے پاس نہیں تھے، اور ابو جہل یہ تو بہت پرانی لڑالو اور جھگڑالو لڑنے والے اور ماہر لڑنے میں، اور یہ لوگ پورے تیاری کر کے آئے تو ان کے مقابلے میں مشکل تھا. جیسے کہ سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو دین پوری دنیا میں پھیلانا تھا، تو مثلا گجراتی قوم کو اللہ نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ تم افریقہ میں چلے جاؤ، تم وہاں ویسٹ انڈیز چلے جاؤ، تم انگلینڈ چلے جاؤ، تم آسٹریلیا چلے جاؤ، تجارت کے بہانے سے کہ وہاں پیسے بہت ہے، تو یہ سب چلے گئے، پوری دنیا میں پھیل گئے پیسے کمانے کو. لیکن اللہ نے پھر ان کو استعمال کیا دین کو زندہ کرنے کے، مسجد بنائے، مدرسوں بنائے، تبلیغ کا کام شروع کرائے، اور یہ تمام اب پورے انگلینڈ میں دین چمک رہا ہے، پورے امریکہ میں دین چمک رہا ہے، پورے جہاں بھی جاؤ، ویسٹ انڈیز میں، افریقہ میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، پوری دنیا میں اللہ نے اس کو بہانہ بنا دیا. ورنہ اگر ہمارے آب و اجداد کو اللہ کہتے کہ وہاں جا کے دین زندہ کرو، کوئی نہیں نکلتا، سب وہیں رہتے. لیکن اللہ نے ایسے ان کے دل میں وہ نقشہ دکھا، وہاں پیسے بہت ملیں گے، وہاں جاؤ پیسے بہت ملیں گے، وہاں بہت کاروبار ہے، یہ ہے، تو سب بھاگے وہاں. لیکن پھر اللہ نے ان کو دین کے لیے استعمال کیا. تو یہاں بھی صحابہ کو اللہ نے نکالا ابو سفیان کے قافلے کے لیے تو وہ نکلے، لیکن بعد میں اللہ نے اس کو بدل دیا اور دین کے لیے اللہ نے ان کو خالص کر دیا. یہ اصول سمجھو، یہ سب تمام چیزیں صرف ایک واقعہ نہیں، لیکن اس سے جو تمام چیزیں جو ہے اللہ کے کام کو دیکھو، اللہ کی حکمت اور اللہ کا کام کیسے چلتا ہے اس کو دیکھو. تو اللہ فرماتے کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اللہ نے حق کے ساتھ، ظاہری بہانہ تو تھا ابو سفیان کا قافلہ، لیکن حق یہ تھا استحقاق کے حق، مجھے حق کو جمع دینا تھا زمین میں کہ اسلام غالب آ جائے، کفر مٹ جائے، کفر کی طاقت ٹوٹ جاوے. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، حالانکہ یہ بات ہے کہ ایک گروہ مومنوں کے اس کو ناپسند کرتی تھی، یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم ابو جہل سے لڑے، وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ابو سفیان کے قافلے، وہاں محنت کچھ بھی نہیں، وہ بہت ٹھوڑے اور وہ ان کے پاس کوئی ایسے ہتھیار بھی نہیں، بہت آسانی سے ہم ان کو قابو میں کریں گے اور مال بہت ملے گا ہمیں. تو وہ اس کو وہ پسند کہ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. یہاں یہ بھی اس بات سمجھو کہ اللہ تعالی فرماتے قرآن میں کہ کیا تحبون شيء وهو خير عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، تو اپنی خواہشات پر مت چلو. دیکھو اللہ کا حکم کہ بہت سی چیزیں ہمیں صحابہ کو رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سفیان کا قافلہ پر حملہ کرنا ان کو اچھا لگا، لیکن وہ خیر لکم نہیں تھا. اور ابو جہل کے عامی، ان کے جو فوج تھی اس کے مقابلے میں لڑنا یہ ان کو پسند نہیں تھا، لیکن وہ خیر لکم تھا. تو اس اصول کو بھی سمجھو پوری زندگی، بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو آدمی ناپسند کرتا ہے لیکن وہ اچھی ہے تمہارے لیے، بہت سی چیزیں نفس اس کو پسند کرتا ہے لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے اس کو بھی بیان کیا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ، یہ آپ سے مجادلہ کرتا ہے، یہ مجادلہ محبت میں، جیسے کہ ایک بچہ باپ سے ماں سے وہ جیسے لڑتا ہے، مجھے یہ چاہیے مجھے چاہیے، وہ لڑتا ہے لیکن محبت میں وہ جھگڑا کرتا ہے، وہ ایسے دوسرا جھگڑا نہیں. جیسے کہ 28ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وہ جو قصہ وہ کیا ہے، قد سمع اللہ قول التی یجادلک، ہاں کہ وہ وہاں بھی جدال لیکن وہ بھی محبت میں، وہ ایسے دشمنی میں نہیں. تو صحابہ نے بھی آپ سے جدال کیا، ویسے لفظ جدال اس میں اشارہ ہوتا ہے جو دشمنی پر مبنی ہوتا ہے، آپس میں جھگڑنا لڑنا، لیکن یہ صحابہ نے آپ سے ایسے ضد تو کی لیکن محبت سے ضد کی، پیار سے ضد کی. جیسے کہ کوئی طالب علم اس کی بہن کی شادی ہو رہی، اب وہ جا رہے ہوں عبداللہ مولوی کے پاس کہ اجازت، اب وہ اجازت نہیں دے رہے، اب وہ بار بار جا رہے ہیں، اب وہ ادب کے ساتھ محبت کے ساتھ جھگڑتا ہے مجھے اجازت چاہیے، اب اور بھی کتنے بہانہ بناتا ہے، یہ بھی کوئی بہانہ، وہ بھی میں بیمار بھی ہوں، وہاں میں علاج بھی کراؤں گا، یہ بھی کروں گا، تو یہ ایسے، یہ نہیں کہ دشمنی پر، وہ چاہتے ہیں لیکن محبت پر وہ جھگڑتے ہیں، تو یہ ایسے جدال تھا. یجادلونک فی الحق بعد ما تبینا، بعد اس کے کہ بامعاملہ ظاہر ہو گیا، اس کے بعد بھی انہوں نے یہ مجادلہ کیا. کیا معاملہ ظاہر ہوا؟ اللہ نے وعدہ کر دیا اپنے نبی سے کہ تم ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے جاؤ گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، تم ابو جہل کے سامنے لڑو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابی تمہاری ہے، یہاں کامیابی یا وہاں کامیابی، دونوں چیزوں میں کامیابی، جہاں بھی تم جاؤ گے کامیابی ضرور ہے. تو جب ابو جہل کے مقابلے میں، اور اللہ چاہتے دین کو جمانا، اور وہ جو صحابہ چاہتے ابو سفیان وہ مال کو چاہتے تھے، تو اللہ چاہتے تھے استحقاق کے حق، ابطال باطل، تو اللہ نے فرمایا جب بات سمجھ میں بھی آ گئی اس کے بعد بھی تم یہ مجادلہ کرتے رہے، کانما یساقون الی الموت، اور کیسے جھگڑا کیا کہ گویا کہ تم کو موت کی طرف ہانک کے جاتا ہے، یعنی تم کو جیسے کہ بیل کو جب ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اب وہ اس کو کھینچ کے لے جاتے قربانی کی زبان کو اور اس کو ذبح کریں گے، ایسے جیسے کہ کبھی کوئی طالب علم کوئی غلط کام، موبائل اس کے پاس، سیل فون اس کے پاس پکڑا گیا، اب اس کو لے جا رہے وہاں عبداللہ مولوی کے پاس، قاری عبداللہ کے پاس، کہ وہاں تو وہ دوسرے صحابہ کیا، طلبہ کیا کہتے کہ اب وہ یہ تو مر جائے گا، کانما یساقون الی الموت، اب کو اس کا معاملہ بہت برا ہوگا، اس کا حشر بہت خراب ہوگا، اور ایسے قرآن کے الفاظ استعمال کرنے کو بھی سیکھو، جب ایسے معاملہ ہوتا ہے تو ایسے کہو بھی زبان پر، قرآن کو زبان پر لے آؤ، کانما یساقون الی الموت، جب ایسے بہت سخت معاملہ پیش آئے، اوہو یہ تو اب مر گیا، یہ تو مر جائے گا، وہاں اب اس کے حشر خراب بہت بری ہوگی، کانما یساقون الی الموت، زبان کو، قرآن کی زبان کو اپنی زبان بنانے کی بھی کوشش کریں، وہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے کہ ہم تو موت کی طرف، وہ سمجھ رہے تھے ابو جہل کا مقابلہ، ہم 313 اور ابو جہل 1000 سے اوپر اس کا قافلہ، اور صحابہ جب بدر میں پہنچے تو ان کو نیچے کی زمین ملے مقابلہ کے لیے، اور ابو جہل کا قافلہ اوپر سے حملہ کرنا بہت آسان، اور تمہارے پاس کتنے ایڈوانٹیج ہے جب نیچے والوں پر تم حملہ کرتے، نیچے سے اوپر والوں کو حملہ کرنا بہت مشکل ہے. ابو جہل کی زمین جو تھی وہ زمین اچھی تھی، یعنی پکی سالڈ زمین، اس پر چلنا بھاگنا بہت آسان. صحابہ جہاں تھی وہ نمی زمین جو ہے بہت نرم، پاؤ اس کے اندر دس جائے، آدمی پھسل جائے. جہاں ابو جہل کا قافلہ تھا وہاں پانی کافی تھا ان کے لیے، پوری لشکر کے لیے، جہاں صحابہ تھے وہاں کوئی پانی نہیں، تو ہر اعتبار سے وہم کانہم یساقون الی الموت وہم ینظرون. لیکن اللہ کی مدد ایسی آئی، ایک تو بارش ہوئی، بارش ہونے سے اوپر والی زمین وہاں پھسلن پیدا ہو گیا، یعنی پھسلنا بہت، یہ زمین مضبوط ہو گئی، تو یہ فائدہ. اور یہاں پانی مل گیا صحابہ کو، جانوروں کو پلایا، غسل کیا، سب ان کے لیے پانی مل گیا، سب کچھ، اللہ نے پورا معاملہ بدل دیا اور صحابہ کو زبردست یہاں کامیاب کیا. تو یہ ہے کہ وہ تمام شروع میں معاملہ صحابہ کے خلاف پورا تھا، لیکن اور یہ بھی ایک اصول یہاں سیکھ ہے کہ جب اللہ کے وعدوں پر تم جمے رہو، یہاں تک معاملہ پہنچتا ہے، کیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی حتی اذا استیأسوا، یعنی ایسا معاملہ کہ اگر وہ ایمان ان کے پاس نہ ہوتا جو انبیاء علیہ، تو آپ مایوس ہو جاتے، اور یہ کہتے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، جیسے اس وقت جو ہے پوری دنیا میں مسلمان ہو، لیکن مسلمان جو ہے وہ یقین رکھے کہ مسلمان ہی کامیاب رہے گا، اور اللہ کا معاملہ کا فیصلہ یہ نہیں کہ ایک منٹ میں معاملہ ہوتا ہے، ایک گھنٹے میں، ایک دس ہزار سو برس میں، اللہ کا معاملہ کبھی 200 برس پیچھے اس کا ظہور ہوتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، مورخین لکھتے 6000 سال کے بعد دعا کا ظہور ہوا، قبول تو دعا اسی وقت ہوئی لیکن 6000 سال کے بعد اس کا ظہور ہوا. جیسے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں جو آپ لوگ سب, اور آپ لوگ جب ابھی 12-13 سال کی عمر کے ہوتے ہیں تو آپ کو چلانا سیکھنا ہوتا ہے. باپ کہتا ہے کہ ٹائم آئے گا, باپ جانتا ہے باپ کی عمر 40-50 سال, اس کو معلوم ہے ٹائم پر سب ہوگا, لیکن آپ لوگ کو بہت جلدی ہوتی, مجھے ابھی سیکھنا ہے. کتنے آپ میں سے ایسے کہ مجھے فائی عام چاہیے, آپ کیا ضرورت فائی عام, لیکن ایک شوق سیل فون چاہیے کوئی ضرورت نہیں, اور ضد کرتے ہو کہ مجھے یہ. باپ جانتا ہے کہ ٹائم پر سب ملے گا. اور کتنے ایسے ہیں کہ شادی کرنی ہوتی, اب باپ جانتا ہے کہ ابھی شادی بھی ہوگی تمہاری ٹائم پر, باپ اوپر سے تو باپ اور اللہ جو ہے سب کچھ اللہ دیکھتا ہے, تو ہم بہت جلد باز ہوتے ہیں, اور اللہ جانتا ہے ٹائم پر کیا دینا اور کون سے ٹائم پر دینا اور کب دینا, تو آدمی جلدی کرتا ہے. وکان الانسان عجولا, انسان ہر چیز میں جلد باز ہوتا ہے اور اللہ سب جانتا ہے کب. تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی نے وعدہ کیا کہ تم کامیاب ہوں گے, لیکن اس کے ٹائم پر آپ اطمینان رکھو. جی آگے پڑھو.
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
یہ تقریباً اس کی تقریر پوری ہو چکی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ اس وقت کو بھی یاد کرو جہاں آیا قرآن شریف میں وعید وعیدا, تو وہ موقع کو یاد کرو, اور صرف پڑھو نہیں, اب سوچو اس موقع کو. یعنی ادھر ابو سفیان کا قافلہ ہے, ادھر ابو جہل آیا ہے, اور صحابہ کو اختیار دیا جا رہا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں, کس پر کس کی طرف ہم جائیں. تو اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ ہم تو تیاری کر کے نہیں آئے, ہمارے پاس ہتھیار نہیں, ہم نے کوئی تیاری نہیں کی. لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا رنجیدہ ہوئے, تو حضرت ابو بکر, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ نے ایسے تقریر کی, خصوصاً ایک صحابی نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ ہمیں پہاڑوں کے اوپر جا کے اپنے نیچے چلان جمپ ہونے کو آپ حکم دے, ہم تیار. آپ ہمیں حکم کریں کہ ہم سمندر میں کودے, ہم تیار. جو بھی آپ کا حکم ہو ہم تیار. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا اللہ یہی چاہتا ہے کہ ہم ابو جہل کے مقابلے, وہاں مال کچھ نہیں ہے اور وہاں وہ لوگ زیادہ ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم تھوڑے ہیں, لیکن وہ اللہ چاہتا ہے. اور حق کو استحقاق کے حق وہ ابطال باطل, یہ بہت ضروری چیز ہے. اور بہت سے مرتبہ جیسے گھروں میں, بہت آپ لوگ کو بھی یہ مسئلہ پیش ہوتا ہے, اکثر گھروں میں پردہ نہیں. اب کوئی شادی کا موقع ہے, اب آپ کہے کہ پوچھتے ہو مشورہ کرتے ہو کہ کیا اس وقت میں یعنی پردہ میں استخفاف کرو, پردہ کو ذرا خفیف کرو, ہلکا کرو, یعنی اتنی سختی نہ کرو. آپ گھر جاتے ہو تو بہت سے آپ کے ماں باپ بھی چاہتے کہ سب کے ساتھ آپ بولے وغیرہ, تو کیا کرو. تو اللہ یہ چاہتے کہ استحقاق کے حق آپ مضبوط رہے. اس کے بعد جو حق پیدا, آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں کچھ نہ کروں, کوئی مجھے برا نہ سمجھے, کوئی مجھے برا بھلا نہ کہے, اور دین پہ زندہ ہو جائے. ایسے معاملہ نہیں ہوتا ہے. دیکھو ہم میں سے ہر ایک پور, ہمارا بھی سب کا پردہ ہمارے گھروں میں نہیں تھا, لیکن ایک مجاہدہ کرنا پڑا اور بہت کچھ سننا پڑا سب سے, پھر اللہ تعالی نے فضل فرمایا اور پردہ کا حکم پیدا ہوا, دوسری چیزیں پیدا ہوئی. تو یہ ہے اللہ یہ ہم چاہتے کہ سب کے ساتھ ہم شیر و شکر رہیں, سب ہمیں ہماری تعریف کرے کوئی نہیں, اور دین بھی زندہ ہو. دین ایسا زندہ نہیں ہوتا, آدمی کو قربانی دینی پڑتی ہے. لوگ آپ کو برا بھلا کہیں گے کہ تم بہت ایکسٹریمسٹ ہو, تم فنڈامنٹلسٹ ہو, کہیں گے کہ اتنی داڑھی رکھنے کی ضرورت نہیں, ایسے ہمیشہ کرتا پہننے کی ضرورت نہیں, اور سے پکنک میں جاؤ تو دوسرے کپڑوں بھی پہن لو, اور وہاں مرد عورت سب اختلاط ہو, اس میں تم کچھ مت کہو. لوگ یہ چاہتے ہیں, لیکن استحقاق کے حق اللہ چاہتا ہے, اور اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, پھر اللہ دین کو زندہ کرتا ہے. تو یہ اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ, اللہ وعدہ کر چکے تھے تم کو, یاد کرو اس موقع کو. احدث طائفتین, دونوں گروہ میں سے ایک, یا تو ابو جہل ہلکا تم مقابلہ کرو تم کامیاب ہوں گے, ابو سفیان کے قافلے کے پیچھے جاؤ گے تم کامیاب, دونوں جس میں جس کے پیچھے آپ جاؤ گے آپ کامیاب ہوں گے. انہا لکم وہ تمہارے لیے ہوگے, تمہارے لیے تم کامیاب ہوں گے. وتودون اور تم یہ چاہتے تھے, کیا تم چاہتے تھے؟ ان غیر ذات شوکت تکون لکم, کہ غیر ذات شوکا کہ جس میں کوئی تکلیف نہ ہو, ایک کانٹا بھی آپ کو نہ چوبے. یعنی ابو سفیان کا قافلہ پر حملہ کرنا بہت آسان کام تھا, 313 صحابہ تھے, قافلے کے ساتھ 10-20 آدمی ہوں گے, پورا ایک دم سے ان پر قابو کر لو گے, اور وہ مال بھی کتنا آپ کو مل جاتا. تو تم یہ چاہتے, یہ بھی ایک جملہ ہے تو اپنے زبان میں استعمال کرنے کو کہے, جب بھی کوئی کام تم بہت آسان کام کرنے چاہتے ہو تو یہ چاہتا ہے غیر ذات شوق کا وہ کام تمہیں ملے. جبکہ جیسے کہ کبھی کوئی کھانا پکانا ہو تو ایک آسان کام, دو ساتھی جا رہے تھے سفر میں اور کھانے کا ٹائم آیا تو ایک ساتھی نے کہا کہ میں جا کے سامان خریدتا ہوں, تو اتنے میں یہ سب وہ آگ تو جلا, لکڑیاں وغیرہ تو جمع کر. تو اس نے کہا یہ تو میرے لیے بہت مشکل ہے, میں نہیں کر سکتا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے, سامان لے آئے, آگ بھی جلائے, کہا کہ آلو چھیل پیاز کا, اس نے یہ میرے لیے بہت مشکل ہے میں نہیں کر سکتا ہوں. تو وہ کام بھی اس نے کیا, تو اس نے کہا کہ اچھا اب دسترخوان بچھا اور پلیٹ بچھا, اس میں میں بہت تھکا ہوا ہوں, یہ بھی مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو وہ بھی دوسرے ساتھی نے کہا, تو اس نے کہا کہ چلو اب کھانا تیار ہے, چلو آن کے کھاؤ. تو اس نے کہا اب تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں ہر چیز میں انکار کرتا رہوں, تو یہ بھی اب میں کیسے انکار کروں, چلو میں اب تو آپ کی بات مان لیتا ہوں. تو ہر دوسرے کام میں وہ غیر ذاتی شوق کا وہ اس کو تکلیف پہنچتی تھی کہ یہ کام میں کروں, لیکن کھانے میں غیر ذاتی شوق کا کہ اس میں اب بس بیٹھ کے کھانا کھا لینا ہے. تو یہ استعمال کرنے کی, قرآن کے الفاظ کو اپنے استعمال میں لے آنے کی کوشش کرو. وتودون اور تم یہ چاہتے تھے, ان غیر ذات شوکت تکون لکم اور اللہ یہ چاہتے تھے, ارادہ اللہ کا, وہ یرید اللہ ان یحق الحق بکلمات, کہ اللہ استحقاق حق حق بات کو دین کو دنیا میں اللہ ثابت کر دے ہمیشہ قیامت کے لیے, یہ ہے صحیح بات. اور بھی کلمات اللہ کے حکم سے اللہ کرے گا, اس میں بھی تسلی تھی, تم کچھ نہیں, تم ایسے ظاہر میں پپٹس بنو گے, حکم ہمارا ہی چلے گا, ہماری ہی کامیابی ہماری ہی نصرت سے, نہ فرشتوں کے نہ تمہارے نہ کسی سے, ہم کام کرنے والے ہمارے کلام سے. بے کلمات ہی ویقت عذابر الکافرین اور کافروں کے بنیاد کو اور کافروں کے جو پیچھے اور ان کے جو بنیاد ہے ان کا سہارا اس کو برباد کر دے. تو اس ہمیشہ کے لیے کافر آج بھی بہت سر اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے کہ ہم پوری دنیا کو چلاتے, مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے اور اپنے دین کو ہر جگہ ظاہر کرنی چاہیے, ایئرپورٹوں پر نماز بھی پڑھو, اپنا لباس بھی مت بدلو. کتنے ایسے طلبہ گھر چھٹی میں جاتے تو لباس بدل دیتے, کتنے ایسے طلبہ نماز نہیں پڑھتے, کپڑے بدل دیتے ہیں, دوسروں جیسے گھر میں رہتے ہیں ایسا نہیں, اسے برابر اسلام پر قائم رہو, جہاں بھی ہو دین پر سنت پر قائم رہو, یہ اللہ تعالی چاہتے ہیں. لیحق الحق اور استحقاق حق حق کو ثابت کرنے کو, ویبطل الباطل اور باطل کو باطل کر دینا, یہ بہت ضروری چیز ہے, باطل کو ختم کرنا. آج ہم چاہتے ہیں کہ باطل کا مقابلہ نہ کرے, باطل بھی چلتا رہے, گھر میں ٹی وی بھی چل رہے کوئی ہم بولتے نہیں, گھر میں میوزک میں شادی میں ویڈیو ہو رہا ہے اسراف ہو رہا ہے ہم کچھ نہیں بولتے, نہیں, یبطل الباطل ہے, یہ ہمارا کام ہے, خاص کر علماء کا کام, مناسب انداز سے لوگوں کو بتاؤ کہ یہ غلط ہے, ان کا ذہن بناؤ, ان کے ساتھ بات کرو, یہ جو اسراف ہے اور یہ جو کافروں کا طریقہ ہے یہ ہمیں اپنانا نہیں چاہے. ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون, یہ بھی یاد رکھو کہ گنہگار اس کو ناپسند کریں گے, تو اس کی فکر مت کرو, وہ ان کو جتنا برا لگے برا لگتا ہو ان کو، لیکن ہمیں صحیح بات کرنی چاہیے اور مناسب انداز، وہ بھی سنت کے طریقے سے سیکھو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ نہیں کہ اب لڑائی شروع کرو گھر میں اور جا کے ٹی وی کو آگ لگا دو اور باہر پھینک دو، اور وہ فوٹو ایلبم جو ان کے لیے قرآن سے زیادہ ان کو پسند ہے فوٹو ایلبم، وہ آپ نے آگ لگا دی اور آپ نے بڑا جھگڑا شروع کر دیا. ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ مناسب طریقہ سے حق بات کو ثابت کرو. ہاں
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مبدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم.
یہاں اب لڑائی آگے، ابو صحابہ تیار ہو گئے، ہم ابو جہل کا مقابلہ کریں گے. اب جو ہے کتنے ٹھورے ہیں، 313 وہ 1000 جگہ ان کے اوپر، صحابہ کی جگہ نیچے، پانی ان کے پاس، ہمارے پاس پانی نہیں، زمین ان کے اچھی ہماری زمین خراب، یہاں ہر اعتبار سے. تو ایسے حالت میں پھر کیا ہوتا ہے، آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے. تو اللہ فرماتے اس وقت کو بھی عید یعنی اس وقت کو یاد کرو، تستغیثون ربکم، تم رونے لگے اپنے رب کے سامنے، فریاد کرنے لگے، اے میرے اللہ ہماری مدد کر، اے اللہ ہم تو نہتے ہیں، ہم تو کمزور ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں، اے اللہ تو ہی کرنے والا ہے. تو اس وقت یاد کرو کیسے تم رو رہے تھے رات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بدر کی رات، اللہ اکبر، اتنے ایسی دعائیں، ایسی کیفیت کہ حضرت ابو بکر بھی پیچھے سے آئے اور ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں میں لے لیا کہ اللہ کے نبی آپ کیسے رو رہے، بچے سے زیادہ اللہ کے سامنے آپ اتمین، اللہ نے آپ کی بات سن لی، اللہ نے آپ کی دعا سن لی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے. حضرت ابو بکر سے دیکھا نہیں گیا کیسے ایسی دعا کرنے کی کیفیت بھی پیدا کرنی چاہے. یہ بھی اس میں ہے کہ استغاثہ اللہ سے، رونا، اللہ تعالی سے فریاد کرنا. میری زندگی میں نے دو ایسے آدمی دیکھے جو کیسے اللہ کے سامنے روتے رہے، ایک شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ہماری شیخ مولانا حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہم اللہ. جب یہ لوگ روتے تھے پورا بدن ہلتا تھا، ہم تو ہنسنے میں ایسے ہمارا پیٹ اور پورا بدن ہلتا ہے اور زمین پر ہم ادھر سے ادھر روتے ہیں ہنسنے میں، یہ حضرات رونے میں ایسے، وہ کوئی چیز ان کے سامنے نہیں ہوتی، وہ ایسے اللہ تعالی سے ایک تعلق عجیب اور غریب پیدا ہوتا ہے. اب صحابہ کا کون اس کو سمجھ سکتے، جب ہم نے اپنے دور کے بزرگ دیکھے تو صحابہ کا کیسے ان کی کیفیت، تو یہ بھی چیز پیدا، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. ہم تو ایسے ہاتھ اٹھے یا اللہ یہ دے دینا، اب تھک بھی گئے، اب ادھر ادھر دیکھ بھی رہے، اجتماع میں دعا ذرا لمبی ہوتی ہے، دعا یہ اللہ آپ جلدی ختم کرے تو اچھا، کتنی لمبی دعا کر، تو ایسی دعا سے کام نہیں چلتا ہے. وہ دعا سے کام چلتا ہے جو اس کو استستغیثون، استغاثہ، فریاد، رونا ڈھونا اللہ کے سامنے، استستغیثون ربکم، تو ایسی دعا پر فوراً فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری دعا سن لی، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی. انی ممدکم، میں تمہاری مدد کروں گا. یہاں دیکھو کہ اردو کے کتنے الفاظ ہے عربی کے، انی ممدکم مدد، یہ عربی کا لفظ ہے مدد، اللہ نے فرمایا کہ میں ضرور تمہاری مدد کروں گا، بے الف من الملائکہ، ہزار فرشتوں سے، مردفین جو لگاتار آئیں گے ایک کے پیچھے ایک، یہ فرشتے ان کی جماعتیں آئے گی. اور روایتوں قرآن شریف میں ہے کہ اللہ نے بعد میں 3000 بھیج دیے، پھر 5000 جو سورہ آل عمران میں اللہ نے اس کا ذکر کیا، یہاں اللہ نے 1000 کا ذکر کیا. اور یہ فرشتے آئے اللہ کی مدد سے، اللہ نے یہ فرشتے کو بھیج دے، اور اللہ نے کیسے ان کو بھیجا اور کیا مقصد، وما جعلہ اللہ، یہ فرشتوں کا آنا اللہ نے اس کو کیا کس مقصد کے لیے، الا بشرا، تمہیں خوشخبری کے لیے تاکہ تمہیں اطمینان ہو. انسان ہے, انسانی فطرت, آدمی ڈرتا ہے, یہ انسانی فطرت. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے جب وہ لاٹھی سام بنی تو موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, اور ہر چیز میں. تو یہ ہے کہ فطرت انسان, اگرچہ آپ نبی بھی ہو, اگرچہ آپ ولی بھی ہو, تو آدمی ویسے ایسی چیزوں سے آدمی ڈر جاتا ہے. اب یہاں مقابلہ اتنے وہ کفار سے تو ڈر گئے, تو اللہ نے فرمایا تمہارے دلوں کے اطمینان کے لیے ہم نے ہزار فرشتے بھیج دیے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ, اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو. اور آل عمران کے آیتوں میں اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کے مسلمانوں کے دلوں کو تسلی دینا کہ تم گھبراؤ مت, ہم تمہارے ساتھ ہیں, تمہاری کامیابی ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ آدمی غیب پر اس کا ایمان ہے, لیکن غیب غیب ہوتا ہے. نبی کے لیے بھی غیب غیب ہوتا ہے, ولی کے لیے بھی غیب غیب ہوتا ہے. اور ایک یہ ہے کہ مشاہدہ سامنے. اب جو ہے آدمی, ایک آدمی کسی نے وعدہ کیا تم کامیاب ہوں گے, لیکن تمہارے سامنے ہزار آدمی, میں کیسے کامیاب ہو سکوں گا؟ اب تمہارے ساتھ 200, 100, 200 آدمی جمع ہو گیا, اب اطمینان ہوتا ہے. تو یہ اطمینان کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. اللہ کو فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں, اللہ ایک تنے تنہا کافی ہے. جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہ اللہ نے, اللہ کی اجازت سے میں آیا ہوں, یہ لوگ کو آپ کو آگ میں بھیج ڈالنا ہے میں آپ کے لیے, تو فرمایا اما الیک فلا, مجھے آپ کی بھی ضرورت. ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کس درجے کا تھا کہ مجھے فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں, اللہ میرے لیے کافی ہے. تو اللہ نے یہاں صحابہ کے لیے فرشتوں کو بھیجا ان کے اطمینان کے لیے, خوشخبری اور دل کے اطمینان. اور یہ یاد رکھو, یہ اصول ہے, ومن نصر الا من عند اللہ, مدد جو ہے وہ سوا اللہ کے اور کسی کے پاس ہے. نہ فرشتے تمہاری مدد کر سکتے, نہ کوئی نبی تمہاری مدد کر سکتا ہے, کوئی نہیں, صرف ایک تنے تنہا اللہ. تو اس میں اپنے ایمان کو اللہ کے ساتھ جوڑو, تعلق اللہ کے ساتھ جوڑو. ان اللہ عزیز حکیم, اللہ تعالی عزیز ہے. الغالب علی کل شیء ولا یغلبہ شیء, یہ ہے عزیز, کہ ہر چیز پر اللہ غالب ہے اور کوئی چیز اللہ کو غالب نہیں کر سکتے. الغالب علی کل شیء ولا یغلبہ شیء, اللہ حکیم ہے. اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے, مصلحت ہوتی ہے جو ہم نہیں سمجھتے, ہم نہیں جانتے, لیکن اللہ کے ہر کام میں حکمت بھی ہوتی ہے. ایک بادشاہ جو ہے وہ اپنے شکار کے لیے, شوق تھا ان کو شکار کا, تو وہ نکلے اپنے وزیر کے ساتھ. ابھی شروع کیا ہوا سفر کہ بادشاہ کو چوٹ آئی, زخم آیا ان کے ہاتھ پہ. اور وزیر کی عادت تھی کہ ہر چیز کے کہتے تھے جو اللہ کرتا ہے تو اچھا کرتا ہے, اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے, بڑی مصلحت ہوتی ہے. اب اس نے کہا, اب بادشاہ کو جب چوٹ لگتی اس وقت بہت درد لگتا ہے, تو وہ بادشاہ کو بہت برا لگا, حکم دیا کہ اس کو جیل میں ڈال دو. مجھے چوٹ آئے اور یہ کہتا بہت اچھا ہوا, اللہ نے بہت اچھا کیا, اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے, تو ان کو جیل میں ڈال دیا. بادشاہ آگے چلے اپنے وہ شکار کے لیے, ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں آدم خور کینبلز ہوتے تھے, انسان کو زندہ کھا جاتے تھے. اب بادشاہ کو پکڑ لیا, اب ان کو کھانا تھا بادشاہ کو, لیکن ان کے یہاں بھی کچھ مسائل تھے جیسے ہماری قربانی کے مسائل ہوتے, کہ دم صحیح ہو, آنکھ صحیح ہو, کان صحیح. تو جب چیک اپ کرا تو دیکھا کہ یہ تو چوٹ ہے, یہ قربانی کے قابل نہیں, ان کو چھوڑ دیا. تو ان کو بات سمجھ میں آئی کہ جو وزیر نے کہا وہ بالکل صحیح, اللہ کے ہر کام میں حکمت مصلحت ہوتی ہے, تو اب مجھے پتا چلا. تو وہ آئے اور وزیر کو جیل میں سے نکالا, کہا کہ تمہاری بات اب مجھے سمجھ میں آئی, لیکن جو تم کو جیل میں ڈالا اس وقت بھی تم نے کہا کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے, مصلحت ہے, اور میں بہت خوش ہوں تو میں جیل میں جا رہا ہوں, تو اس میں کیا کامیاب, اس میں کیا مصلحت تھی؟ تو انہوں نے کہا, بادشاہ سلامت, آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہمیشہ ساتھ ہوتے ہیں, اگر آپ مجھے جیل میں ہی نہیں ڈالتے تو میں آپ کے ساتھ نکلتا, آپ کو پکڑ لیا مجھے بھی ساتھ میں پکڑ لیتے, آپ تو چھوٹ جاتے کیونکہ زخم تھا, میرے بدن میں کوئی زخم نہیں, تو مجھے زندہ کھا جاتے. تو میں 3 دن جیل میں رہا, اب میں بھی سلامتی سے ہوں. تو اللہ تعالی حکیم ہے, جو بھی کام اللہ کرتا ہے وہ حکمت پر. تو اس میں یہ بھی سبق کہ جو بھی کبھی ہماری طبیعت کے خلاف کوئی چیز ہو, لیکن سمجھو کہ اس میں حکمت ہوگی, ہم اس کو اس وقت نہیں سمجھتے لیکن اللہ جانتا ہے. جیسے کہ کسی کو قرآن میں داخلہ نہیں ملا، بہت برا لگتا ہے، مجھے تو قاری بننا تھا اور مجھے تو ریجیکٹ کر دیا، مجھے قبول نہیں کیا. بعد میں اللہ تعالی وہ یعنی جب اخلاص پیدا ہوگا اور دیکھیں گے اگر میں قاری بنتا تو میرے اندر بہت فخر آ جاتا، میں بہت ریاکاری آج میں برباد ہو جاتا، اللہ نے مجھے بچا لیا. ہر چیز میں، کتنے ہر کام میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے. انسان جو آگے سامنے کرتا ہے وہ تو ہمیں یہ دکھتا ہے کہ یہ ایسا ہوا ویسے ہوا اور ہم ان کو برا کہتے ہیں، اس کے متعلق برا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کا کام حکمت پر ہی. اور مومن جو ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا جو کام، میرا کام یہاں نہیں ہوا، میرا ایسا ہوا ویسے ہوا، یہ اللہ ہی کے پر، اللہ پر. اور یہ بھی نہیں کہ آدمی اب کوئی کوشش ہی نہ کرے، امتحان کی کوئی تیاری نہیں، جو اللہ کو مقدر ہوگا وہی ہوگا. نہیں، پوری کوشش کرے اور اللہ پر بھروسہ، اور جو بھی فیصلہ اللہ کی طرف سے ان پر راضی اور خوش رہے. اللہ ہمیں قرآن سمجھنا اور قرآن پر عمل کرنے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.